بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. چونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس لیے آج بجائے اور جو اس درس کے جو ہوا کرتا ہے، مناسب معلوم ہوا کہ رمضان سے متعلق دو چار باتیں عرض کر دی جائیں. رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظمت والا اور بڑی اہمیت کا حامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک آنے والے رمضان کے استقبال کے لیے جنت کو مزین فرماتے ہیں. حالانکہ جنت تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مالا امرات ولا ظلم سمیت ولا خطر على قلب بشر، کہ ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا. گویا آدمی کے تصور سے بھی بڑھ کر وہاں نعمتیں موجود ہیں. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اسی جنت کو آنے والے رمضان کے استقبال کے لیے سنوارتے ہیں، مزین فرماتے ہیں. گویا اللہ تعالی کے یہاں رمضان کا اتنا زیادہ اہتمام ہے. ساتھ ہی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ رمضان کے آنے پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نیک کاموں کی توفیق دی جاتی ہے، نصیب ہوتی ہے. نیک کام کا کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کے اسباب آسانی سے میسر آ جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو اللہ تعالی کی طرف سے قید کر دیا جاتا ہے. یہ گویا گناہوں کے معاملے میں روک لگا دی جاتی ہے. یہ سب قدرت کی طرف سے ایک خاص انتظام ہے رمضان المبارک کی آمد پر، اور اس کی وصول کرنے کا اہتمام اور وصول کرنا بندوں کے لیے آسان ہو جائے. بندے اس مہینے میں اللہ تعالی کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ مضبوط کر لیں، جوڑ لیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے ہمیشہ کے لیے بچا لیں. اس کے یہ سارے اسباب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہیا کیے جاتے ہیں. وہ ان ساری قدرت کی طرف سے دی گئی آسانیوں اور صورتوں اور شکلوں کے بعد بھی کوئی بندہ اگر اس سے فائدہ نہ اٹھائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے، تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے. جیسا کہ حدیث میں حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: منبر کے قریب آ جاؤ. صحابہ قریب آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھنے لگے. پہلے زینے پر جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین, پھر دوسرے پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین, تیسرے پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین. آپ اپنے خطبے سے جب فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے, حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پہلے زینے پر جب میں نے قدم رکھا حضرت جبریل آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے کہا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له, کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے باوجود اس کے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوئی. وہ یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمولی معمولی چیزوں پر اس کے لیے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا, افطار کرایا, تو اللہ تبارک و تعالی اس روزہ کھلوانے اور افطار کرانے پر اس کو تین چیزیں عطا فرماتے ہیں. ایک تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, دوسرا اس کو جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے, اور تیسرا اس روزہ دار کو جتنا ثواب ملا اتنا ہی ثواب اس کو بھی دیا جاتا ہے بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی آوے. اس پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ہم سب کہاں اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ روزہ دار کا روزہ کھلوائیں. وہ یہ سمجھے کہ ذرا شاندار دعوت کرنی پڑتی ہوگی, بہت ساری کچھ آئٹمیں, سموسے, بجیے, کباب, بہت کچھ رکھنا پڑتا ہوگا, اور ایسی تو اتنے پیسے تو ہر ایک کے پاس ہے نہیں. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت تو اللہ تعالی ایک کھجور پر یا کوئی ایک پانی کا گھونٹ پلا دے یا لسی دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے اس پر بھی حاصل ہو جاتی ہے. اب دیکھو بتاؤ, تین فضیلتیں اس میں بتائی گئی, ایک خالی پانی کا گھونٹ, کسی جس پانی کے گھونٹ سے اس نے اپنے روزے کو کھولا ہے اس پر یہ فضیلت, ظاہر ہے کتنا آسان ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانا, اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا, اور ایسے اللہ کی طرف سے اس کو مواقع دیے جاتے ہیں, چانس دیے جاتے ہیں بہت, اس کے باوجود وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو واقعہ یہ ہے اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ بندے اس مہینے میں اپنا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ قائم کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی امت کو خاص طور پر اس کی طرف متوجہ فرمایا, بلکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نئے اسلامی مہینے کا چاند دیکھنے پر جو دعا سکھلائی ہے, اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ حلال و خیر و رشد, یہ پوری دعا ہے کہ جب کوئی آدمی نیا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے سروں پر امن و امان, امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ تو اگا, یعنی گویا یہ چاند یہ ساری چیزیں ہمارے حق میں لے کر کے آوے. اور پھر اسی چاند کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے ربی و ربک اللہ, کہ یہ چاند تیرا ربی اور میرا ربی اللہ ہے, چونکہ انہی انسانوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اس چاند کی پوجا کرتے ہیں. تو اس موقع پر ایک مومن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اس دعا کے ضمن میں اپنا ایمان تازہ کرنے کا موقع دیتے ہیں, اور ان شرک کرنے والوں کے شرک کی تردید اس کی زبان سے کرواتے ہیں کہ تو اس قابل تو نہیں ہے کہ تیری پوجا اور عبادت کی جائے, ہاں تیرا بھی رب اور میرا بھی رب کون ہے, اللہ ہی ہے. اور خلال و خیر و رشد, اور اے اللہ یہ مہینہ یہ چاند ہمارے حق میں بھلائی اور رشد اور ہدایت لے کر کے آنے والا بنے. بہرحال یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر اسلامی مہینے کا چاند دیکھنے پر پڑھنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رجب کا چاند جب آدمی دیکھے تو یہ دعا تو پڑھنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ایک دعا امت کو سکھلائی کہ یہ بھی پڑھ لو، اور وہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ ہمارے پروردگار تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے. گویا اب جب کہ رمضان کا مہینہ آنے میں زیادہ وقت اور فاصلہ رہا نہیں ہے، صرف بیچ میں دو مہینے آ رہے ہیں رجب اور شعبان کا مہینہ، تو اللہ اتنا قریب رمضان کا مہینہ آ جاوے اور پھر اس کی برکتیں اور اس کے فوائد اور اس کے ثمرات حاصل کیے بغیر ہمیں دنیا سے جانا پڑے، یہ تو ہمارے لیے گویا بڑی محرومی کی بات ہوگی. اس لیے دعا کروائی جا رہی کہ اللہ تو ہماری زندگیوں میں اتنی برکت عطا فرما، اتنا اضافہ کر دے کہ یہ دو مہینے پار کر کے ہم رمضان کا مہینہ بھی پا لیں اور اس کی برکتیں حاصل کر لیں. وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں کے خاطر اپنی زندگی میں اضافے کی دعا بھی کی جائے گی، کی جا سکتی ہے. بہرحال اس دعا کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو مہینہ پہلے سے اپنی امت کے دلوں کے اندر گویا رمضان کا شوق اور اس کی طلب کو پیدا فرمایا. جب یہ دعا مانگیں گے تو دل میں یہ خیال آئے گا کہ آخر وہ کون سی خوبی ہے اور وہ کون سی گویا برکات اور خیرات ہیں جن کے خاطر یہ دعا ہم سے منگوائی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ اور ساتھی جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آنے پر اس سے ایک دن پہلے بھی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو خصوصیت کے ساتھ اس کی اہمیت جو ہے بتلایا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہم کو خطبہ دیا، اور اس خطبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، اے لوگو تم پر سایہ فگن ہے، یہ اب آیا چاہتا ہے، بس یہ دن ختم ہوا کہ آ گیا، یہ سمجھو آیا چاہتا ہے، سایہ فگن ہے تم پر ایک بڑا عظمت والا اور برکت والا مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار راتوں سے بہتر. اس پورے خطبے میں پوری تقریر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی بہت ساری خصوصیات بیان فرمائی. حضرت شیخ نور اللہ عمر قدو نے فضائل رمضان میں سب سے پہلے اسی روایت کو انہی رمضان کی خصوصیات کے پیش نظر بیان کر کے اس کی وضاحت فرمائی ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا برکت والا جس میں یہ ساری خوبیاں اور کمالات ہیں مہینہ جب آوے تو ایسا نہ ہو کہ اس کا ایک لمحہ بھی اور ایک گھڑی بھی غفلت کے ساتھ گزر جائے، بلکہ وہ آنے سے پہلے چوکنا کر دیا گیا. اور اس میں پہلی بات تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے متعلق فرمائی، گویا یہ وہ رات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اس امت کو عطا فرمائی، اس لیے کہ اس رات کی فضیلت میں پوری ایک سورت قرآن پاک میں سورہ قدر انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر نازل فرمائی، جس کے متعلق حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کے درمیان یہ چیز زیر بحث آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کو بڑی بڑی عمریں عطا فرمائی تھی. بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی امتوں میں سے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا جس نے 500 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی. اس کو سننے کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے قلوب کے اندر یہ شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو اتنی بڑی بڑی اور لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی تھی جن کے ذریعے سے وہ اللہ کی عبادت اور طاعت انجام دے کر کے اپنے نام اعمال کو اجر و ثواب سے بھر دیا کرتے تھے. ہمارے پاس تو عمریں اتنی نہیں ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے جو ہزار راتوں سے بہتر ہے. ہزار راتوں کا حساب لگایا گیا تو وہ 83 سال اور مزید جو ہے 4 مہینے ہوتا ہے. تو بہرحال ایک رات ایسی وہ اس ایک رات میں اگر کوئی آدمی عبادت کر لے تو گویا 83 سال 83 سال تک کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرے اور اس پر جو اجر و ثواب مل سکتا ہے اس کو وہ سارا اس کو مل جائے گا. بقول حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے کسی خوش قسمت کو اگر پوری زندگی میں ایسی 10 راتیں مل جائیں تو یہ سمجھو کہ 85 سال کی وہ عبادت کا اس کو 83-85 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا اس کے نام اعمال کے اندر. واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پورا مہینہ تو کیا پورا سال بھی آدمی اگر بیدار رہے تو کم ہے. یہ تو ہماری غفلت اور بے رغبتی اور جو ہے کم ہمتی ہے کیا اسی مبارک رات کے حصول کے لیے جس نوع کی محنت کرنی چاہیے وہ ہم کرتے نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے واسطے کتنا مجاہدہ, ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہدہ آپ کی ریاضت اور آپ کی عبادت کے اندر جو ہے محنت سال بھر جاری رہتی تھی, لیکن رمضان میں یہ سلسلہ بڑھ جاتا تھا. خاص طور پر جب آخری عشرہ آتا تھا تو خود بھی اور اپنے گھر والوں کو اے قضا اہلہم اذا دخل العشر اے قضا اہلہم, آخر عشرہ آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا دیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ گھر والوں کو بھی اس کی طرف متوجہ اور ان کا پابند کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ خود کمر کس لیتے تھے وشد المیزر, یعنی خوب محنت کرتے تھے. تو بہرحال یہ شب قدر واقعتاً ایک ایسے, اور آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو, دن کے روزوں کو, فرض اور رات کی نماز کو, قیام رمضان یعنی تراویح کو اللہ تعالیٰ نے نفل اور سنت قرار دیا. روزہ ایک مخصوص عبادت ہے جو اسی مہینے میں انجام دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان جو مقرر فرمائے اس میں نماز کے بعد روزہ یہ ایک جانی عبادت ہے جو انجام دی جاتی ہے. اور ہر مسلمان پر دو عبادتیں نماز اور روزہ, کوئی بھی بالغ ہو, مرد ہو یا عورت ہو, آگے دوسری کوئی شرط نہیں ہے, ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر نماز اور روزہ فرض ہو جاتے ہیں. جبکہ زکوٰۃ حج وغیرہ کے لیے مال ہونا ضروری ہے. تو بہرحال یہ روزہ والی عبادت بھی اس مہینے میں خاص طور سے ادا کی جاتی ہے, اور یہ روزہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بڑا لازم کیا کہ اس کی نتیجے میں آدمی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو, اور وہ آدمی کے جو بڑے دشمن ہیں نفس اور شیطان ان کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے روزے میں چونکہ آدمی بھوکا رہتا ہے اور قیام کے اندر رات کو جب تراویح پڑے گا تو اس کی وجہ سے جاگنا بھی پڑے گا, تو بھوک اور اسی طریقے سے بیداری یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کی قوت بہیمیہ اور قوت سبعیہ یعنی وہ درندگی والی صفت اور جانور والی صفات پر کنٹرول کرتی ہیں. یہ سرکس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جانوروں سے جو کھیل کرائے جاتے ہیں, تو لکھا ہے کتب فقہ میں بھی کتے کو جب ٹرین کیا جاتا ہے شکار کے واسطے تو ٹرین کرنے کے لیے اس کو بھوکا رکھتے ہیں اور بیدار رکھتے ہیں. تو یہ درندوں, تو گویا بیداری اور بھوک یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں. شیطان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم الا فسدوا مجاریہا بالجوع, کہ شیطان جو ہے انسان کے اندر ایسا گردش کرتا ہے جیسا کہ خون, اس لیے تم اس کے گھومنے چلنے اور گردش کرنے کے راستوں کو بند کرو بھوک کے ذریعے سے. تو بہرحال یہ روزہ ایک خاص عبادت ہے جو اللہ نے اس مہینے میں لازم کی, اور عجیب بات ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو فرشتے انجام نہیں دے سکتے. فرشتے نماز تو پڑھتے ہیں رکوع سجدہ کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن جو ہے روزہ ان سے ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ روزے کا حاصل تو یہ ہے کہ آدمی اپنا کھانا پینا اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے ان تینوں تقاضوں کو اللہ کی خاطر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک چھوڑ دے. اب تقاضے ہوں تو چھوڑے نا, انسان میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضے رکھے ہیں, فرشتوں میں رکھے ہی نہیں, وہ کیا چھوڑیں گے, کیسے اس عبادت کو ادا کریں گے. گویا یہ روزہ ایک ایسی عجیب و غریب عبادت ہے کہ جس کو ایک انسان ہی ادا کر سکتا ہے, فرشتے ادا نہیں کر سکتے. اور گویا اس رمضان کے مہینے میں آدمی روزے کے علاوہ رات کو جو ہے وہ قیام رمضان جس کو تراوی کہا جاتا ہے اس کو بھی بہت, ایک تو روزے کو بھی جو ہے بڑے اہتمام سے ادا کرنے کی ضرورت ہے. روزے کی ظاہری شکل میں تو اتنا ہی ہے کہ آدمی کھانا پینا اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی حاجت کی پورا کرنے کو چھوڑ دے, لیکن روزے کی حقیقت پانے کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی اپنے پورے جسم کے اوپر کنٹرول کرے. چنانچہ روزے کے آداب میں علماء نے لکھا ہے آنکھ کی حفاظت کرے, جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا جن چیزوں کو دیکھنے سے آنکھ کو بدنگاہی سے بچائے, زبان کی حفاظت کرے جن چیزوں جھوٹ غیبت وغیرہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنۃ ما لم یخرقہ, کہ روزہ جو ہے آدمی کے حق میں ڈھال ہے. پہلے زمانے میں جو ہے تلوار اور نیزوں وغیرہ کے ذریعے سے جنگ کی جاتی تھی اور تلوار نیزے سے کیے جانے والے حملے کو روکنے کے لیے ڈال استعمال کی جاتی تھی, بشرطے کہ وہ ڈال صحیح سلامت ہو, پھٹی ہوئی نہ ہو. پھٹی ہوئی ہو تو وہ دشمن کے وار کو روک سکتی نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفس اور شیطان جو ہے وہ انسان کے دشمن ہیں, ان کے وار کو روکنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ عطا فرمایا جو ڈال کا کام دیتا ہے, بشرطے کہ آدمی اس کو پھاڑ نہ دے. پوچھا گیا کہ پھٹے گا کیسے, کہ جھوٹ غیبت وغیرہ سے. یا بہت سے لوگ جو ہیں روزہ رکھ کر اس روزے کو کے وقت کو گزارنے کے لیے ٹائم پاس کے لیے مجلس بازی اور غیبت وغیرہ میں یا آنکھ کا گناہ, دن بھر بیٹھے بیٹھے کمرہ بن کے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں یا گانا سنتے رہتے ہیں. تو دیکھو اپنی اعضاء کو, زبان کو, آنکھ کو, کان کو, پورے جسم کے تمام اعضاء کو. اس لیے کہ حضرات مفسرین بطور نکتہ کے فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام, علیکم یا تمہاری باڈی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا, اور باڈی میں یہ بھی آنکھیں بھی آ جاتی ہیں, کان زبان بھی آتی ہے اور کان بھی آتے ہیں, سارے اعضاء آتے ہیں. اپنے سارے اعضاء کو جو ہے اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی ضرورت ہے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے فقہا نے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جائز, کیونکہ روزے کی حالت میں اس سے شہوت پوری نہیں کر سکتے, دیکھنا بھی شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں, اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال روزے کے آداب کے ساتھ جب تک کہ روزہ ادا نہیں کیا جائے گا وہاں تک اس کے جو برکات ہیں ثمرات ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے. حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب ہردوئی نور اللہ مرکدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو کسی آدمی نے اپنے کمرے کے اندر اے سی لگا دیا, اب گرمی کے زمانے میں کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ اے سی چالو کر رہا ہے لیکن جو ہے کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے. اب لوگوں سے شکایت کرتا ہے کہ میں نے اے سی لگایا اور جو ہے اتنے ٹن کا ہے, کمرے کی کیپیسٹی سے بھی بہت بڑا ہے, اس کے باوجود جو ہے کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. بلایا کاریگر کو, اس نے کہا یہ دروازے نے کھڑکیاں تو آپ نے کھلی رکھی, ایک سراغ بھی ہونا نہیں چاہیے, دروازے بند کرو, کھڑکیاں بند کرو, ذرا برابر بھی باہر کی ہوا اندر نہ آنے پائے, اگر آئے گی تو کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. ہم لوگ روزہ رکھنے کے ساتھ یہاں آنکھ اور زبان اور جو ہے کان اور دوسرے اعضاء کی شکل میں گناہوں کی کھڑکیاں کھلی رکھتے ہیں تو پھر کیسے روزے کا فائدہ حاصل ہوگا. ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے, اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا جائے, تبھی روزے کا فائدہ حاصل ہوگا. اور رات کا جو قیام ہے جیسا کہ ابھی بتایا کہ اللہ نے رات کے قیام کو نفل اور سنت قرار دیا, یہ قیام رمضان اس کو بھی پورے شوق اور رغبت کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ تراویح تو پڑھتے ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اپنے سر سے کوئی بوجھ اتار رہے ہوں. وہ سوا پارے کی ایک تراویح ہوتی ہے, اس میں بھی جو ہے پیچھے بیٹھے رہیں گے, اور امام جب رکوع میں جائے گا حافظ جی اس وقت وہ نیت باندھ کر کے جانے کی بات کرتے ہیں, حالانکہ وہ بھول گئے کہ تراویح میں دو چیزیں سنت ہیں. ایک تو رکعتیں ہیں, 20 رکعتیں, یہ سنت موقعہ ہیں, اور تراویح پہ پورے رمضان کے اندر قرآن پاک کو ایک مرتبہ پڑھنا یا سننا یہ بھی سنت موقعہ ہے. اب آپ بغیر نیت باندھے پیچھے بیٹھے رہیں گے اور رکوع ہونے پر نیت باندھ کر شریک ہوں گے تو نماز کے اندر تراویح کی حالت میں آپ نے قرآن پاک نہیں سنا تو یہ جو سنت موقع تھی آپ کی چھوٹی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی پڑھنے والے حافظ سے ایک کلمہ چھوٹ جاتا ہے تو پیچھے والے حفاظ دوسرے دن بھی اس کو کیا کرواتے ہیں, لوٹاتے ہیں تاکہ قرآن میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اب ہم خود ہی بیٹھ کر کے اس کمی کو پیدا کرتے ہیں تو یہ اتنی بے رغبت تھی. ایک تو سوا پانے کی تراویح, بعض ایسا معلوم جیسے ان کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہو, سائیکل چلاتے رہتے ہیں اور باہر نماز کے بعد باہر جا کے کھڑے رہیں گے آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا, وہاں ان کے پیروں میں کوئی جو ہے تکلیف نہیں ہوتی. یہ کیا ہے؟ دراصل ہم نے اپنے اندر ان اعمال کو ادا کرنے کے لیے اپنے قلوب میں جو شوق رغبت جو جذبہ پیدا کرنا چاہیے تھا اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی. اللہ کے والوں کی خدمت میں بیٹھے, ان کے ساتھ رہے, ان کے اعمال کو دیکھیں تو اس کی وجہ سے ان چیزوں کا شوق, اس لیے کہ دل کی چیز ہے یہ, دل کے اندر جو شوق رغبت, تو جو شوق اور رغبت والے ہیں ان کے پاس بیٹھو گے تو یہ چیز حاصل ہوگی. ہر چیز وہیں سے ملا کرتی ہے. تو بہرحال یہ تراویح کو بھی پورے شوق سے سننے کی ضرورت ہے, بھلے سوا پارے کی پورے مہینے میں ایک قرآن سن لیجئے لیکن وقت اچھی طرح ہونا چاہیے. بےچارا حافظ عمدہ پڑھنا چاہتا ہے جو کسی نے اگر ذرا جو ہے جیسا پڑھنا اس کو سکھایا گیا ہے ماہرین کی طرف سے اس کے مطابق پڑھ لیا تو فراغت کے بعد پوری مسجد اس پر ٹوٹ پڑتی ہے. کیا بوڑھے کیا جوان, کیا پڑھے لکھے کیا جاہل, سب جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو گناہ کیا ہو, آپ اتنا آہستہ پڑھتے ہیں اتنا آہستہ پڑھتے ہیں. اور جیسے جیسے شہر میں پتا چلے فلانی مسجد میں 20 منٹ میں 20 رکعت تو وہاں تل جلنے کی جگہ نہیں ملے گی, چاہے کچھ سمجھ میں نہ آتا. یہ طریقے جو ہم نے اپنائے ہیں یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والے نہیں ہیں, یہ تو دین سے دوری کرنے والی چیزیں ہیں. اس لیے بڑے شوق سے سنیں اور وہ اچھا پڑھتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ بھائی جیسا کہ قرآن کا حق ہے اس کے مطابق پڑھتا ہے. جو لوگ جلدی جلدی صحت کا خیال کیے بغیر قرآن پڑھتے ہیں, قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رب تعالی للقرآن والقرآن یلوہ, بہت سے وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. یہ جو ہم اس طرح جلدی پڑھانے کا مطالبہ کرتے ہیں حقیقت تو یہ تو ہے یہ ہے کہ خود بھی برباد اور دوسروں کو بھی برباد کر رہے ہیں. ان کا تو احسان ماننا چاہیے کہ بھائی صحیح پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ صحیح قرآن سنانے والے حفاظ ملتے نہیں تھے, بلکہ حفاظوں ہی حفاظ کی قلت تھی. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے علاقے کے اندر ان مدارس اور ان محنتوں کی برکت سے گھر گھر کے اندر اور محلے محلے اور بستی بستی میں بڑی تعداد میں حفاظ اور وہ بھی ماشاءاللہ عمدہ اور صحیح پڑھنے والے عطا فرمائے ہیں, تو ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو بہرحال یہ رمضان کا قیام جو ہے یہ بھی, اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں جیسے جہاں 5 پارے کی تراویح ہوتی ہے وہ 5 پارے کی تراویح میں پورا قرآن 6 دن میں سن لیا, اب وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اب پورا مہینہ گھومتے پھرتے رہو. نہیں, دیکھو ایک سنت ادا ہوئی تراویح میں قرآن سننے کی, لیکن وہ روزانہ کی 20 رکعت ہر رات کی ہے پورا مہینہ وہ تو بھی باقی ہے آپ کے اوپر. اس لیے بھلے آپ کسی دوسرے, لیکن آپ کو 20 رکعت تو پڑھنی ہے تراویح کی نیت سے, تب تک وہ ہے وہ سنت ادا نہیں ہوگی. ایک مرتبہ قرآن سننے کے بعد آپ اپنے آپ کو ایسا آزاد سمجھے کہ تراویح پڑھنے ہی کی ضرورت نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. तरावी तो पूरा महीना अगर 30 दिन का है तो 30 रातें, या 29 का है तो 29 रातें जो है पढ़ी। आपने देखा होगा 27 में कुरान पूरा हो जाता है, उसके बाद क्या तरावी बंद हो जाती है? नहीं ना, तरावी चल रही होती है। इतना है कि अब कुरान पूरा सुन लिया, अब वो जो दो दिन बाकी रह गए उसमें चाहे अलम तरक्की हो या और कुछ सूरतें मुख्तलिफ पढ़ लें, लेकिन तरावी तो पढ़नी है। तो रोजाना तरावी की नीयत से 20 रकात पढ़ना ये सुन्नत मौकदा एक अलग सुन्नत है, और पूरे कुरान को तरावी के अंदर सुनना ये अलग सुन्नत है। 5 या 6 पारे की तरावी में 5-6 दिन के अंदर पूरा कुरान सुनने के बाद ये समझना कि अब हमें तरावी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही नहीं है, गलत है, वो लोग गुनहगार हैं, इसलिए इसका भी ख्याल होना चाहिए। फिर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी खुतबे में ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला इस महीने में नफल का सवाब फर्ज के बराबर देते हैं। एक नफल अदा करने का सवाब फर्ज के बराबर, नफल जो है ना वो फर्ज का मुकाबला नहीं कर सकता किसी हाल में भी, लेकिन रमजान में अल्लाह ताला नफल का सवाब भी फर्ज के बराबर अता फरमाते हैं। यूं समझो कि लोहा सोने के भाव हो गया। हजरत मौलाना अहमदुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, जामिया हुसैनिया में शेखुल हदीस, हजरत बड़ी शफकत फरमाते थे। एक मरतबा हमारे यहाँ दाबेल में सब पहला 1971 में पहला रमजान का एहतिकाफ हुआ, तो तशरीफ लाए थे। तो उस वक्त हजरत ने बयान फरमाया, बयान में उनके यहाँ तो बयान का अंदाज भी बड़ा दिलचस्प होता था हजरत के यहाँ। हजरत ने बयान में फरमाया, भाई देखो अगर आज ऐलान हो जाए कि सोना एक दिन के लिए सोना लोहा सोने के भाव खरीदा जाएगा, तो लोग अपने घरों के दरवाजों खिड़कियों की कुंडियां और कीले वीले भी निकाल कर बेच डालेंगे कि अभी तो सोने का भाव हासिल कर लो, कल देखी जाएगी। तो वहां तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ दीन के मामले में वो बात नहीं, शौक आदमी इसलिए। और फिर आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक फर्ज का सवाब अल्लाह ताला 70 फर्ज के बराबर अता फरमाते, एक फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर, ये भी कितनी अल्लाह ताला की नवाजिश है। मैं कहा करता हूँ ये महीना जो रमजान का है ना, उसको आमतौर पर हमारे अकाबिर जो है वो नेकियों का मौसम से ताबीर करते, नेकियों का सीजन है गोया। तो देखो दुनिया के अंदर जो सीजन आते हैं, जैसे ये बारिश के जमाने में रेनकोट और बारिश के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होती उनका सीजन है। गर्मी का वक्त होगा तो वो जो है ठंडे मशरूबात और जो गर्मी के अंदर जो चीजें उसका सीजन होता है, और सर्दी का जब वक्त आता है तो वो स्वेटर वगैरह का सीजन कहलाता है। तो दुनिया के अंदर भी सीजन आते हैं, सीजनों में बिक्री भी होती है, लेकिन भाव नहीं बढ़ता, भाव तो वही रहता है, बल्कि कभी तो कम होता है। जबकि यहाँ जो है ना बिक्री भी है और साथ में भाव भी बहुत मिलता है हमको, एक चीज का भाव 70 गुना और नफल का भाव जो है फर्ज के बराबर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ कितनी कदर कीमत है। तो बहरहाल जरूरत है कि रमजान के महीने को हम फारिग कर लें। हमारे अकाबिर तमाम ये फरमाते हैं कि देखो असल तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, वमा खलकतु जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कुरान में बारी ताला का इरशाद है। उसका तकाजा तो ये था कि इंसान को अल्लाह ताला 24 घंटे इबादत में मशगूल रहने का हुक्म देते। बहुत बहुत तो एक भी पेशाब पाखाने की हाजत है, थोड़ा आराम करना है वो कर लो, बाकी सारा टाइम तुम मस्जिद में रहो। न दुकान खोलने की इजाजत, न फैक्ट्री बनाने की इजाजत, न खेती बाड़ी करने की इजाजत, कुछ किसी चीज की इजाजत मिलनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल से जो है ना वो पूरे दिन में 24 घंटे में 5 ही नमाजें फर्ज की, उनके भी औकात और उनमें भी चंद रकाते, और बाकी सारा वक्त आपका क्या कर दिया, फारिग कर दिया। भाई बाकी वक्त में आप अपना कारोबार कर सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं और खेती बाड़ी कर सकते हैं। अब इंसान का मिजाज ऐसा है कि उसको जब उंगली देते हैं तो पोछा पकड़ता है। तो अब ये इजाजत जो शरीयत ने हमको दी ना कारोबार करने की, तो कारोबार में ऐसा मशगूल होता है कि वो जो 5 वक्त की नमाज है ना उसको भी कमा हक अदा करता नहीं। अजान की आवाज कान में पड़ रही है, दुकान में बैठा है, تو ابھی گھڑی دیکھے, ابھی اذان کی آواز آئے, گھڑی دیکھنے کی اب کیا ضرورت, لیکن دیکھ ابھی تو جماعت کے اندر 15 منٹ باقی, تو ابھی جا کے کیا کریں گے, ابھی جا کے کیا کریں گے, اب یہیں بیٹھو, کہاں دکان کے اندر بیٹھو, گویا وہاں تو کچھ کرنے کا ہے نہیں, کہاں مسجد میں, عجیب مزاج بنا لیا ہے. یا نہیں اذان, حالانکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الجفا کل الجفا, یہ بڑی بے مروتی اور اس کی بات ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے منادی کی آواز سنے اور آدمی مسجد نہ جائے اذان کی آواز سننے پر. تو یہ کاروبار کی اجازت میں ایسا ہم نے اپنا آپ کو اس میں کھپا دیا کہ اذان کی آواز سننے کے بعد بھی فوراً مسجد آتے, اور اگر کبھی آ گئے بائی چانس تو یہاں آنے کے بعد اندر داخل ہی نہیں ہوگا, جیسے اندر کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو کے پہلے آئیں گے تو سر پھوڑ دے گا, وہاں باہر ہی کھڑے رہیں گے, جب امام مسلے پر جائے گا چلو اب چلو اندر, وہاں تک باہر یہ باتیں ہو رہی ہیں وہ باتیں ہو رہی ہیں, اندر کہاں آنے کے لیے تیار نہیں, اندر آتے ہیں تو بھی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں, ادھر ادھر باتیں ہو رہی, کسی کو تسبیح کی توفیق, یہ سب کیا ہم نے کھیل تماشا لگا رکھا ہے شریعت کو, ہم نے گویا واقعہ یہ ہے کہ اپنی ناقدری کے ذریعے سے اس کا ایک دم اس کو ایک دم بے قیمت بنا لیا, ڈیویلیویشن کر دیا ہے ہر چیز کا. ہمیں اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے, اپنی سوچ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اپنے عمل کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اپنی نیت کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ہر ہر چیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پر برسوں محنت کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کا ہمیں احساس نہیں. وائے ناکامی, متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, کوئی احساس نہیں ہم ان کو. تو بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ سال بھر تو کیا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی سال بھر چلو, ہم نے آپ کو موقع دیا تھا 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے, لیکن یہ 1 مہینہ ایسا ہے کہ اس کو آپ ہمارے لیے کیا کر لو, فارغ کر لو. حضرت شیخ نور اللہ عمر قدم فضائل رمضان میں فرماتے ہیں کہ بھائی جن کا اپنا کاروبار ہے, مثلا کسان لوگ ہیں کھیتی باڑی والے, وہ تو کسی کے ملازم اور سروس ہے نہیں, چھوڑ اپنا کرو آ جاؤ مسجد میں, اپنا کاروبار ہے یا کوئی ملازمت وغیرہ ہے اس میں چھٹی مل سکتی ہے تو چھٹی حاصل کرو. مطلب یہ کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے لیے, تلاوت کے لیے, ذکر کے لیے, تسبیحات کے لیے, دعاؤں کے لیے فارغ کر سکتے ہو اس کو کرو. اس لیے کہ یہ سال بھر کاروبار کی مشغولی کی وجہ سے دیکھو انسان کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جس چیز میں مشغول ہوتا ہے قلب پر اسی کا رنگ چڑھ جاتا ہے, دل پر. آپ کاروبار میں مشغول رہیں گے دکان میں تو آپ کے دل پر دکان ہی غالب آئے گی. اب 24 گھنٹے آپ کے دل و دماغ میں کیا ہے, دکان. کھیتی باڑی میں ہے تو کھیتی باڑی آپ پر, جو کام آدمی کرتا ہے جس چیز پر محنت کرتا ہے وہ چیز اس کے دل میں اپنی محبت جماتی, اپنے پنجے گاڑتی ہے. اب آپ جو ہے سال بھر دکان میں لگے رہے تو اب یہ دکان میں لگے رہنے کی وجہ سے دکان کی جو محبت اور یہ جو ہے نا دل کے اندر میل کو چلا آیا اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے کہ اس میں لگو. دیکھو آپ تو فیکٹری والے, یہاں بہت ساری فیکٹریاں ہیں, جانتے ہیں کہ فیکٹری کو اگر چلاتے رہے کسی دن مثال میں ایک دن بھی چھٹی نہ کریں, اس کی سروس نہ کریں, فیکٹریاں جو ہوتی ہیں ان فیکٹریوں کے اندر بھی سال میں 5-6-8-10 دن ایسے آتے ہیں کہ بند کر دیتے ہیں, سارے پارٹ اس کے کیا کر ڈالتے ہیں, کھول ڈالتے ہیں, اندر سے کچرا وچرا نکال کر ٹھیک ٹھاک صاف کر کے پھر دوبارہ اس کا فٹنگ کرتے ہیں, تب یہ مشین اچھی طرح چلے گی. اگر کوئی آدمی مشین چلاتا ہی رہے, کبھی سروس کرے ہی نہیں, کبھی اس میں تیل ڈالے ہی نہیں, کبھی اوور ہالنگ کرے ہی نہیں, بیٹری ہمیشہ استعمال ہی کرتا ہے, کبھی چارجنگ کرے ہی نہیں, تو کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیٹری کام کرنا چھوڑ دے گی, وہ مشین کام کرنا چھوڑ دے گی. تو ضرورت ہے یہ ہماری بیٹری جو ہے نا قلب کی, ایمان کی بیٹری, اس کو چارج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے. آپ 24 گھنٹے لگے رہو. اب رمضان میں مختلف عبادت ہے, روزہ تو ہے, قیام رمضان بھی ہے, اس کے علاوہ پانچ وقت کی فرض نماز جو ہمیشہ پڑھتے وہ تو پڑھنی ہے, اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان ہی میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا, بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب وہ رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی, گویا اللہ کے کلام کو رمضان کے ساتھ خاص نسبت ہے. اسی لیے ہمارے تمام اکابر خاص طور پر رمضان میں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت جبریل رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور دور کیا جاتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے قرآن اور حضرت جبریل حضور کو سناتے تھے. تو گویا یہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہمارے اکابر میں بہت سے پورا ایک قرآن روزانہ یا اس سے بھی زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرتے رہے, تو گویا تلاوت بھی زیادہ. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک پارا طے کیا ایک پورا ہوا بس سب بن کے بیٹھ گئے, پڑھا پڑھا پڑھ لیا پڑھ لیا, ایسا معلوم ہے جیسے پورا قرآن ختم کر دیا. ایسے انداز سے وہ ایک پارے کو بیان کرتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے پورا قرآن. پھر بیٹھ کے باتیں کر, ارے بھائی وقت جب ہے باتیں کا ہی کو کرتے ہو, لگو پڑھو, بات کرنے کے دن تو ہے ہی نہیں. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک میں جب وہاں لوگ جاتے تھے تو حضرت بڑی تاکید فرماتے تھے, بھائی یہاں باتیں کرنے کی ممانعت ہے, بات مت کرو, جتنا چاہو کھانا کھاؤ آرام کرو لیکن بات مت کرو, بات پر پابندی لگی رہتی تھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں. یہ باتیں جو ایسے تو حضرات صوفیہ نے جو ہے نا آدمی کو مجاہدہ کرنے کے یہ چار چیزیں بتلائی ہیں. ایک تو تقلیل طعام یعنی کھانا کم, تقلیل اختلاط مولانا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے کم, اور تقلیل کلام بات کم, اور جو ہے تقلیل منام سونا کم. تو اب یہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی پہلے زمانے کے لوگ کھانا کم کھاتے تھے, ان کے قوا مضبوط تھے, آرام کم کرتے تھے, رات بھر جاگتے تھے, تو وہ سب برداشت کر رہا. اب ہماری باڈی جو ہے نا ایسی, اب سب یہ جو ہے نا یہ سینتھیٹک کھاد کی چیزیں کھا کھا کے اتنی کمزور ہوتی ہے کہ جو ہے اب ہم رات بھر جاگیں گے تو دوسرے دن کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال یہ سونا کم اور کھانا کم ان دو چیزوں کو تو کیا کر دیا, نکال دیا, اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا جتنا کھانا ہے کھائیے, اس میں کمی کرنے کی ضرورت نہیں, آرام بھی پورا جو ہے کر لیجئے, لیکن ایسا نہیں کہ رات دن بھر روزہ گزارنے کے لیے سوئے, صبح سے سوئے تو زہر, اور پوچھتے ہیں کہ بوٹا والا میں نماز کا بولے گا. شہری کھا کے ایسے سوئے کہ بوٹا والا, وہ بھی گنج مت ہے بوٹا والا میں نماز پڑھنے اگر جماعت کے ساتھ بہت سے تو وہ پڑھتے ہی نہیں. تمہارا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ دو چیزیں تو بہرحال کھانا آرام ضرورت کے مطابق ہو, باقی دو جو مجھے دوسرے مجاہدے تھے باندھے کم اور لوگوں سے ملنا جلنا کم. تو کہا حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی بات نہیں کریں گے تو کوئی مصیبت آنے والی نہیں, کیا کوئی بیماری ہو جائے گی, کمزوری آ جائے گی, نہیں. یہ مجاہدہ سخت کرنے کے لیے دو مجاہدے, کون سے, کسی سے بات نہیں اور کسی سے ملنا جلنا. اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کو تو باتیں کیے بغیر لوگوں کو ملے جلے بغیر چین نہیں پڑتا, پیٹ جو ہے ان کے اٹھتا ہے کبھی کب میں جاؤں نہ جاؤں. تو بہرحال یہ دو مجاہدوں کو تو چھوڑنا نہیں ہے. تو خیر بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابھی جو ویسے میں نے عرض کیا کہ روزے کو پھاڑنے والی چیزوں میں یہ تو, اور ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے یہ ساری مصیبت پیش آئے گی. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام, اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام, اور روزے دار کی دعا پر فرشتے آمین کہتے حدیث میں آتا ہے, تو ایسی دعا کا کچھ ہوئی ہے. سحری کے کھانے کو مبارک اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت دعا کا موقع ملتا ہے تہجد کا, سحری کے لیے جب اٹھو تو دو چار رکعت تہجد بھی پڑھ لیا کرو, اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کا بھی اہتمام, اللہ نے جو کچھ دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو شہر المواسات غمخاری کا مہینہ. بھائی آپ روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے گھر میں آٹھ دس آئٹمیں بناتے ہیں تو دو چار سموسے پڑوس کے کسی غریب کو دے دیں گے تو آپ کے دسترخوان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے اور آپ کو ثواب مل جائے گا, اس لیے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. تو بہرحال رمضان کے مہینے کو وصول کرنے کے لیے خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہ ایک ایسی عجیب و غریب اللہ کی نعمت ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی ضائع اور برباد ہونا نہیں چاہیے. یہ فضائل رمضان حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی ہے. ہر آدمی کو چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے پوری پڑ جاوے, اور جیسا کہ شروع میں بتایا لیلۃ القدر کی خاطر بھی محنت اٹھانی چاہیے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جن کا رمضان میں ہمیں اہتمام کرنا ہے, کریں گے ہم اس کا اہتمام. کرو اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بتاؤ, اپنے بچوں کو بھی متوجہ کرو, اس کا مزاج بنانا چاہیے, بچپن سے ان کی تربیت ہونی چاہیے. اور ایک بات اخیر میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو کم سے کم آپ میں سے ہر ایک اس بات کا عزم اور وعدہ کرے کہ اس پورے مہینے میں ایک گناہ بھی ہم سے سرزد نہیں ہوگا, ایک گناہ بھی. ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی رمضان جس طرح گزارتا ہے پورا سال اس طرح گزرتا ہے. رمضان میں اگر ہم نے گناہ کیے ہیں, اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کیا ہے, تو سال بھر یہ مصیبت بھگتنی پڑے گی. اور رمضان میں اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے تو اللہ تعالیٰ سال بھر ہماری حفاظت کریں گے. اس لیے گناہ سے تو اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے, اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے بھلے آپ قرآن کم پڑھیں تسبیح کم پڑھیں, لیکن جو ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. سب چھوڑو اب یہ جو ہے قرآن کرا لو ان کے پاس قرآن سے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافعہ اعمال صالحہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. تو اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اللہ ان بچوں نے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ہے، ان کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح ان کے سینوں کو قرآن الفاظ سے مزین فرمایا، قرآن علوم معارف سے ان کو مالا مال فرما، قرآن اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآن اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما کر اللہ ان سے قرآن پاک کا حق حفظ ادا کروا۔ اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، مربیوں اور اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع خضوع ہمیں نصیب فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہمارے گھروں اور ہماری زندگیوں کو اللہ منور اور معمول فرما۔ اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، آنے والے ماہ مبارک کو جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا اور تیرے نیک بندوں نے جس طرح اس کو وصول کیا، اللہ اس کے مطابق وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے ایک لمحے کو بھی ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما، اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو فرائض منصبی اور ذمہ داریاں تو نے ہم پر ڈال رکھی ہیں، ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی کمیوں، اپنے قصوروں، اپنی کوتاہیوں کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اللہ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر ادا واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحمت فرما۔ اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نمایاں اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت میں دخول اولی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں تو ان کے اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی مسرتوں سے مالا مال فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و ابرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما۔ اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور مدد فرما۔ اللہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، بشار الاسد کے مظالم سے اللہ وہاں کے اہل حق کی حفاظت فرما۔ اللہ اے اللہ اپنا خصوصی فضلہ فرما دے شیعیت اور رافضیت کو کے شر سے, اور اے اللہ عالم اسلام پر اس کو غالب ہونے سے عالم اسلام کی پوری پوری حفاظت فرما, ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما, بے دینوں اور ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر, اے اللہ دیندار امانت دار غیرت و ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما, جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں, خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما کر مسلمانوں کے ملی اور اجتماعی مسائل کا حل فرما, ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے, اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جو شر اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی اے اللہ تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما, اے اللہ اس مجلس میں موجود اور شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.